كتاب البقاء القسم الأول. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغلوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ مشکات شریف وہ آپ لوگ نے شروع کتاب میں اس کی پوری تفصیل سنی، مصنف کس طریقے سے ابواب جمع کیے وغیرہ. پہلے زمانے میں مشکات شریف کے ختم پر طالب علم کو عالم کی سند دی جاتی تھی، اور دورہ کی حدیث بعد میں جب شروع ہوا تو وہاں فضیلت کی سند دی جاتی تھی. تو یہ کتاب اللہ کے فضل سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، اور اصل چیز جو ہے اس کو سمجھنا، جاننا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے ہماری ذمہ. یہ کتاب ہے کتاب الرقاق. رقاق جمع ہے رقیق کا، رقیق کا مطلب نرم کرنا. تو اس میں وہ احادیث جمع ہوئے جو دل کو نرم کریں، جیسے کہ کسان، کاشتکار، فارمر، یہ جب اپنی زمین کو تیار کرتا ہے تو دانے جو ہے وہ اوپر نہیں ڈالتا ہے، پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے بعد دانے ڈالتے ہیں، پھر چیزیں اگتی ہیں، اور وہ بھی موقوف ہے کہ اس کے بعد پانی ان کو پہنچے، کھاد، فرٹیلائزر ان کو پہنچے، اور نقصانوں سے ان کو بچایا جائے تو پھر فصل تیار ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ کتاب الرقاق دل کو نرم کرنے کی چیز ہے. باقی جتنے علوم ہیں آپ پڑھیں گے، وہ دانے ہیں جو دل میں ڈالے جاتے ہیں، اور جتنی ہماری تربیت ہوگی اتنی فصل تیار ہوگی، پھر آدمی بنے گا. یہ پہلا فصل ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان، دو ایسی نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگوں میں سے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کو دیکھے کہ فرمایا کہ کثیر من الناس، یہ نہیں کہ سب لوگ ایسے ہیں، بلکہ کثیر من الناس. اور یہ دو نعمتیں مغبون، دھوکہ میں پڑے ہوئے. غبن کہتے ہیں کہ آدمی کوئی سودا کرے اور اس میں بہت نقصان اٹھائے، یہ ہے غبن. جیسے کہ آدمی اس نے گھاری منگائی اور وہ گھاری بالکل بیکار تھی، باہر سے تو بہت چمک رہی تھی اور اس نے بہت پیسے بھی دیے اس کے لیے، بعد میں پتا چلا اوہو میرا تو بہت زیادہ نقصان ہوا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس چیز کو کہتے ہیں غبن. تو ایسے ہی لوگ بھی ان دو نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور بڑا نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. وہ کون سی ہے وہ دو نعمتیں؟ الصحہ والفراغ، صحت، تندرستی، اور فراغ، وقت کا فارغ ہونا. اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث خاص طالب علم کے لیے ہے، کیونکہ طالب علم جو ہے وہ بالکل جوانی میں ہوتا ہے، اس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے. یہ اس وقت جو ہے جو بھی کھاتا ہے ہضم کر لیتا ہے، اس کو نقصان کوئی نہیں ہوتا، کھا کے فوراً سو بھی جاتا ہے تو ابھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. بعد میں بڑھاپے میں آدمی کو اتنا سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، کتنا کھاؤں، میں مجھے بہت پوری رات تکلیف ہوگی وغیرہ. تو یہ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے صحت. اور اس وقت آپ لوگ کی عمریں 18-22-23 سال کے درمیان جو ہے تقریباً، تو اس وقت آپ لوگ کی صحت بہت اچھی، آپ کو نہ کوئی چیک اپ کی ضرورت ڈاکٹر کے پاس جانے کو، آپ کی آنکھیں اچھی، آپ کا پیٹ اچھا، آپ کا سنوائی، آپ کے ہر چیز جو ہے وہ اچھی اللہ پاک نے دی. جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، 40 سال کی عمر ہوتی ہے پھر انحطاط شروع ہوتا ہے، پھر آدمی کمزور ہونے لگتا ہے، 50 سال کی عمر میں اور بھی زیادہ، 60 سال کی عمر بھی اور بھی بہت زیادہ. تو اس وقت جو اللہ تعالی نے آپ کو صحت دی اور تو اس کی بہت زیادہ قدر کرے. اس کی قدر میں ایک تو یہ حرام چیزوں سے آدمی بالکل بچے، جیسے ڈرگز ہے، یہ صحت کو خراب کرتی ہے، یا یہ اس سے بھی آپ لوگ خوب سوچے، یہ جنک فوڈز ہے، یہ بھی آدمی کو بالکل طبیعی صحت کو خراب کر دیتی ہے. یہ باہر ریسٹورنٹس وغیرہ میں جا کے کھانا یہ بھی آدمی کو اس کی صحت کو خراب کرتی ہے. سگریٹ نوشی یہ بھی آدمی کی صحت کو بالکل خراب کر دیتی. تو جتنی چیزیں جو صحت کو خراب کرے, اور یہ بھی یاد رکھے کہ صحت بھی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے, اور اس امانت میں خیانت نہ کرے. اس کو آدمی صحیح چیزیں کھائے, حد کے اندر کھائے اور مناسب طریقے سے کھائے, کھائے بھی صحیح چیز اور طریقہ بھی صحیح ہو اس کے لیے بھی. اور جس کو اس میں تفصیل جس کو چاہے تو وہ کتاب میری کتاب الطعام وہ پر ہے, اس میں بہت تفصیل سے تمام چیزیں لکھی ہے, کھانے کے آداب وغیرہ, کون سی چیزیں کھائے وغیرہ, تو جو اس کو پڑھے تاکہ اپنی صحت بحال ہو. اگر آدمی نے علم حاصل کیا بہت زبردست, بہت اچھے عالم بنے, بڑے عالم بنے, لیکن اس کی صحت خراب, تو پھر لوگوں نہ اس کو اس کا پورا فائدہ, نہ دوسروں لوگ کو اس سے پورا فائدہ, کیونکہ اس کی صحت خراب. یہ ہر وقت بیمار رہتا ہے, ہاسپٹلوں میں رہتا ہے, وہ کچھ دین کی خدمت نہیں کر سکتا. لیکن جس کو اللہ نے اچھی صحت بھی دی, اور صحت دی اللہ نے اور ہم اس کو نہ بگاڑے اپنی بری عادتوں سے, تو پھر آدمی پوری زندگی دین کے اچھی خاصی خدمت کر سکتا ہے, مسلمانوں کی خدمت کر سکتا ہے. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے, اس کے آدمی کو قدر کرنی چاہیے. اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ کرے جس سے صحت خراب ہو. ایسے ہی عمل بالید میسٹیوبیشن, اس سے بھی طلبہ بچے, اس سے بھی اپنی صحت خراب ہوتی ہے اور اپنی مردانی قوت کم ہوتی ہے, تو پھر بعد میں آدمی کو اس سے اس کا بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جو آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے, اور کھانے کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں جس میں گرمی ہوتی ہے, جیسے کہ مرغی چکن آدمی کھاتا ہے اور گوشت کھاتا ہے, اور ان چیزوں سے طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے, پھر گناہ کا تقاضا پیدا ہوتے ہیں. آدمی سادہ کھانا کھائے تو پھر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہے کم. دوسری یہ کہ جو آپس میں بات چیت طلبہ کرتے ہیں, جوان ہوتے ہیں طلبہ, اور عورتوں کی باتیں کرتے ہیں, گناہ کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ بھی آدمی کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور تیسری یہ کہ جو آدمی جو چیزیں دیکھتا ہے پڑھتا ہے, ایسی میگزینز اور فون پر ایسی سب چیزیں, تو اس سے بھی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں صحت کو خراب کرنے والی. اور اگر صحت خراب ہوئی تو بجائے دوسروں کو نفع پہنچانے کا آپ دوسرے کے محتاج ہوں گے. آپ کی بیوی, آپ کے گھر والے, ماں باپ, ان کو آپ کی خدمت کرنی پڑے گی. تو آدمی کو بہت اس کے احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے کی چیزوں میں, اپنی صحت کے بارے میں. دوسرا فراغ, اللہ تعالی نے آپ لوگ کو اس وقت اتنا فارغ کیا کہ آپ کو کوئی دوسری فکر نہیں. پہلے زمانے میں طلبہ جو پڑھتے تھے اکثر شادی شدہ ہوتے, اور وہاں کوئی ایسے مدرسہ نہیں ہوتے جس میں دارالاقامہ, سب اساتذہ حدیث کے, تفسیر کے, فقہ کے, سب ایک جگہ, نحو صرف کے. آدمی کو پڑھنا ہوتا تو وہ دور کا کوئی شہر میں جہاں کوئی عالم ہوتا ہے نحو کا ماہر, تو وہاں خود اپنے رہنے کا انتظام اس کو کرنا پڑتا تھا, اور ادھر بیوی بچوں کا خرچہ بھی دینا پڑتا تھا, اور وہ پڑھتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جگہ اس کو جانا پڑتا صرف کے لیے, دوسری جگہ فقہ کے لیے, اصول فقہ کے لیے. کتنی محنت سے لوگ نے پڑھا, اور آپ لوگ کو اللہ نے بالکل فارغ کیا. ایک جگہ نہ آپ کو استاد کو تلاش کرنے کی فکر, مدرسہ کے محتمیم ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں اساتذہ اچھے اپنے مدرسے میں رکھوں, طلبہ کو فائدہ ہو. آپ لوگ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ آپ استاد کو تلاش کرے, پھر استاد کو مکان دے, استاد کو کا خرچہ دے, بجلی پانی کا, اور ان کے کھانے اور تمام ان لوازمات کا, آپ لوگ کو اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ہاں مدرسہ میں نہ آپ کو کھانے پینے کی فکر, وہ بھی انتظام. پہلے زمانے میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد کپڑے کے دھلوانے کے لیے بھی آپ کو کوئی فکر نہیں, کوئی چیز کی نہیں, ہر چیز مہیا. پھر گھر کے طرف سے ماں باپ آپ لوگ کی خدمت کرتے, پیسے آپ کے لیے بھیجتے ہیں، پیسے جیب خرچ کے لیے، جو بھی آپ مانگے ماں باپ اپنے حیثیت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ضروریات کو پوری کرے، تو آپ کو کوئی فکر نہیں. اور شاید کوئی ہے، کوئی شادی شدہ اس میں کوئی ہے؟ ایک ہے. اچھا، تو ان کو تو بیوی کی فکر ہے، نہ باقی تو نہ بیوی کی فکر ہے نہ آپ لوگ ماں باپ کی کوئی فکر کرتے ہو، ماں باپ آپ لوگ کی فکر کرتے ہیں، نہ آپ لوگ بھائی بہن کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ ان کی فکر کرتے ہیں، آپ کو کسی کی کوئی فکر نہیں، آپ بالکل فارغ. تو یہ ایسی دو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. آپ یہاں سے بہت سے ایسے طلبہ جو ہمارے ساتھ بھی ہوتے تھے، ہم نے بھی بہت سی کتابیں خریدی اس امید سے کہ ہم پڑھیں گے. ہمارے ایسے ساتھی بھی ہوئے کہ بعد میں جب مدرسہ بنا تو انہوں نے ان کی پوری کتابیں مدرسہ میں دے دی، اور ایسے کہ وہ جو پیٹی ٹرنک میں جس میں کتاب لیا ہے ہندوستان سے، وہ چابی بھی گم ہو گئی اور کبھی اس پیٹی کو کھولا بھی نہیں، کبھی ان کتابوں کو دیکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو آج آدمی فارغ ہونے کے بعد مشغول ہو جاتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر آپ امامت کرائیں گے، پڑھائیں گے، امید تو اچھی ہوتی ہے اور کتابیں بھی خوب خریدتا ہے طالب علم، لیکن اکثر جو ہے بعد میں ان کتابوں سے کوئی ان کا تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو اس وقت آپ مشغول ہو جائیں گے، اس وقت آپ کو کوئی مشغولی نہیں، آپ بالکل فارغ ہو. تو ان نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ آدمی علم کے طرف پورا متوجہ ہو، ان حماق سے علم حاصل کرے، علم کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے. بعد میں یہ موقع آپ کو کبھی نہیں ملے گا. یہاں آپ کو کوئی پریشانی، کوئی روایت آپ کو کہیں نہیں مل رہی، تو کتنے اساتذہ جن کو آپ جا کے پوچھ سکتے ہو. یہاں کتب خانہ کتنا بڑا، کتنی کتابیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو، بعد میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. تو اس وقت بہت زیادہ اس کی قدر کرے، صحت کی بھی بہت زیادہ قدر کرے، اور صحت آپ نے اس وقت سنبھالا تو آپ بڑھاپے میں بھی اچھے صحیح تندرست ہوں گے. ورنہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑے لنگز ختم ہو جاتے، کوئی کام کے نہیں رہتے. جو بہت زیادہ فیٹی چیزیں گھی وغیرہ کھاتے ہیں، یہ ٹیک اوے اس کا کھانا، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، پھر ان کو کولیسٹرول کا پرابلم ہوتا ہے، ان کے نسیں بند ہوتی ہے، آرٹریز بند ہوتی ہے، پھر دل کا پرابلم ہوتا ہے، وہ کیسے دین کا کام پھر کریں گے. اور دوسری چیزوں سے دماغ کمزور ہوتا ہے، پھر آپ کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، اسے خصوصاً یہ میسٹیوبیشن سے حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ کا دماغ بھی نہیں، آپ نے بہت علم حاصل کیا لیکن اب کچھ یاد نہیں رہتا. تو اس لیے صحت کے اور فراغ کے بہت زیادہ قدر کرے. اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی، اور اس میں دھوکہ میں نہ پڑے آدمی. جب نعمت اذا فقدت عرفت، جب نعمت ختم ہو چھوٹ جاتی ہے پھر آدمی اس کی قدر کرتا ہے. اس وقت ہماری آنکھیں صحیح سالم الحمدللہ، اللہ اس کو ایسے رکھے، لیکن خدا نخواستہ بینائی چلی گئی کسی کی، اس وقت وہ بینائی کی قدر کرتا ہے، اس وقت نہیں کرتا. اس وقت ہم سب نے ابھی کھانا کھایا اور اپنے ہاتھ سے کھایا، خدا نخواستہ وہ وقت آئے کہ آدمی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہو اور ڈرپس لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، پھر اس کو قدر ہوتی ہے کہ کیسے نمکین چیزیں ہوتی تھی، بریانی ہوتی تھی، سموسے ہوتے تھے، اب تو وہ صرف ڈرپس پر جیتا ہے. تو جب نعمت چھوٹ جاتی ہے اس وقت آدمی قدر کرتا ہے. اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب تک آدمی جب قدر کرتا ہے نعمت کے، جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، اور جو نعمت کی قدر نہیں کرتا تو وہ نعمت لے لی جاتی ہے. تو اس وقت آدمی قدر کرے ان نعمتوں کو، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عملی طور پر بھی، پھر اللہ ان نعمتوں کو بڑھائیں گے، آپ کا حافظہ اور قوی ہوگا، آپ کے صحت اور اچھی ہوگی. اور جو آدمی وقت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو اس کے وقت میں برکت دیتا ہے. دیکھو ہمارے اکابر حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہزار سے اوپر کتابوں کے مصنف، اور ایسے حضرت لکھتے تھے یہ نہیں کہ پورا کتب خانہ ان کے سامنے بیٹھتے اور قلم چلتا تھا. اور اللہ تعالی کی طرف سے جب ہم نے ان چیزوں کی قدر کی اللہ ایسے, اور پھر ان کا علوم تھانہ بھون ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یو پی میں, بہت چھوٹا سا گاؤں, اس وقت بھی چھوٹا ہے, اس وقت تو اور بھی بہت زیادہ چھوٹا تھا, لیکن اللہ نے وہاں کا فیض پوری دنیا میں پہنچایا. دیوبند اس وقت تو بڑا شہر جیسے ہو گیا, ابھی شہر تو نہیں ہے, گاؤں ہے, بڑا گاؤں ہے, لیکن جب مدرسہ شروع ہوا تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا, بہت چھوٹا, لیکن دیکھو اللہ نے وہاں کی برکت پوری دنیا میں پہنچائے. تو اس لیے آدمی قدر کرے, اور اس پھر اللہ ایسے آدمی سے کام بھی لیتا ہے, اور اس کا فیض اللہ صرف پوری دنیا میں نہیں قیامت تک اللہ باقی رکھتا ہے. تو اس وقت اس کی قدر ہونی چاہیے صحت کی اور فراغ کی. جی.
وعن المستوردي بن شداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور قسم کے ساتھ اس میں یہ بھی سبق سیکھو, کسی کو یقین دلانے کے لیے جیسے بیان میں کبھی کبھار قسم بھی کھایا کرے, واللہ میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ میری بات مانیں, یہی صحیح بات ہے. تو کئی جگہ جگہ پر آپ پڑھو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور قسم کھا کے بیان فرماتے تھے, واللہ مت دنیا فی الآخرہ, نہیں یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں, یعنی دونوں کا مقابلہ کیا جائے, دنیا کیا چیز ہے, آخرت ہے, تو دنیا نہیں ہے. الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم, مگر اتنا اس مثال کے کہ آدمی کرے اس کی کوئی انگلی, اس کی انگلی سمندر میں پانی, آدمی پانی کے اندر انگلی رکھے, اس کے بعد فلینظر بما یرجع, پھر دیکھے کہ وہ جب انگلی نکالے کتنا پانی ہوتا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا ہے, ذرا وہ بھیگا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے, یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے, آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے, دنیا تو چند روزوں کے چند روز کے لیے ہے, اور جو آخرت کی نعمتیں جتنا قرآن حدیث میں آیا کہ وہاں کی پھلے, وہاں کی عمارتیں, وہاں کی حور العین عورتیں, یہ سب ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے دنیا بنایا کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے, لیکن دنیا کا سونا کا کوئی اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا جنت کے سونے سے. یہاں کی جواہرات, یاقوت اور تمام جو قیمتی پتھر ہے, جو آخرت کی جو ہے اس کے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو صرف ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ نے, جیسے کہ اللہ تعالی نے سانپ بچھو بھی پیدا کیے, اب آدمی سوچ رہا ہے اس کا کیا فائدہ, سانپ کا کیا فائدہ, اس کے اور بھی فائدے ہیں, لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہے اگر دنیا میں سانپ نہیں ہوتے تو آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے جہنم کے سانپ کیسے ہوں گے, قبر میں سانپ ہوں گے کہ سانپ کیا چیز ہے آدمی نہیں سمجھ سکتا. اور سانپ ایسی چیز ہے, بہت سے سانپ نقصان دہ اور زہریلا بھی نہیں, لیکن صرف لفظ سانپ سے آدمی کام جاتا ہے. اگر یہاں ذرا خیال آیا کہ میرے ڈیسک کے نیچے سانپ ہے تو ایک نہیں ہم سب یہاں سے اٹھ کے بھاگیں گے, اور ایسے بھاگیں گے یہاں سے. تو اللہ نے ایسے بنائے تاکہ آدمی سمجھ سکتا ہے. یا پھل دنیا کے آخرت کے پھلوں میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں آدمی امرود کھاتا ہے, گوابا, اور بہت میٹھا ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے, اور بہت تعریف بھی کرتا ہے کتنا میٹھا یہ امرود, ماشاء اللہ. جو اس کو دوسرا مرتبہ کاٹنا اور کھانا ہو تو دیکھتا ہے کہ ایک کیرا ورم وہاں چل رہا ہے, اب اس کو فکر کہ میں کتنے کیڑے کھا چکا ہوں. حالانکہ جنت کا پھل ایسا ہے کہ آدمی کھائے گا, کاٹے گا, بائٹ کرے گا تو وہاں سے کیڑے نہیں نکلیں گے, حور العین نکلے گی. تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسے, تو دنیا کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں. اتنا بھی نہیں کہ پانی جو انگلی پر ہوتا ہے جب آدمی اس کو سمندر میں ڈبوتا ہے اور نکالتا ہے تو آدمی کو پانی دنیا سے کبھی دھوکا نہیں کھانا چاہے, جاننا چاہے یہ عارضی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, یہ ایک بلبلا ہے پانی کے اوپر, ایک ببل آن دا واٹر, اس کے علاوہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں, ایک سایہ جو ختم ہونے والا ہے. تو آدمی دنیا سے دھوکا نہ کھائے. آخرت اصل چیز, تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو آخر وإن الدار الآخرہ لہی الحیوان, وہ ہے ہمیشہ کی پائیدار جگہ, وہ آخرت ہے. جی.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجد أسك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء. قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم.
حضرت جابر رضي الله تعالى عنه فرماتے کہ آپ صلى الله عليه وسلم گزرے بجد, جد ایک بکری کا بچہ, بکری کا بچہ انگریزی میں کہتے ہیں کڈ, ایک بکری کا بچہ, اس سے گزرے اور وہ کیسا تھا؟ اسک میتن, وہ بالکل اس کے وہ اس میں عیب بہت ہے, اسک کہ اس کے کان ہی نہیں تھے اور یہ بہت عیب دار سمجھا جاتا ہے بکرے کے لیے, یا اس کے کان چھوٹے چھوٹے یہ بھی بہت عیب دار, اور یا اس کے کان کٹے ہوئے تھے. تو ایسے ہی ہمارے اندر اگر کسی کے کان نہیں ہے, بعض لوگ بیچارے ایسا ہوتا ہے کہ کان وہ شکل اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے تو کیسے وہ دکھتا ہے, وہ سامنے بھی نہیں سائڈ پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ عیب ہوتا ہے آدمی کے اندر. یا اگر کان بالکل نہ ہو یا کٹے ہوئے یا چھوٹے چھوٹے کان ہو تو بھی آدمی کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے. تو یہ بکری کے بارے میں بھی ایسے, میں یتیم, یہ مری ہوئی بھی تھی اور یہ مر رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, اس سے معلوم ہوا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے اور ایسے اسفار میں ایسے بہت سے آپ کو روایات ملیں گے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جو ہے کنا فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا مجلسوں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا سفروں میں. تو ایسے ہی جو ہے اور آج تک جو بزرگوں کا طریقہ ہے مجلس کرتے ہیں سفر میں جاتے ہیں, تو ایسے اور ہر موقع پر جو صحیح رہنما ہوتا ہے شیخ ہوتا ہے وہ اپنی مریدوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دیکھو یہ بھی جب اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دے اور زبان بھی دل کی کھول دے تو آدمی کیسے سبق عبرت لیتا ہے اور کیسے اسباق بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکری دیکھی جو عیب دار تھی, مری ہوئی تھی, پھولی ہوئی پھول گئی تھی, اس سے بیماری پھیلنے والی تھی, لیکن اس سے بھی سبق حاصل کیا اور صحابہ کو اس سے بھی سبق دیا. تو یہ ہے آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز سے سبق حاصل کرے. ہمارے ایسے عادت ہے جس کو اللہ نے بیان کیا, وَكَأَيِّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں آسمان اور زمین میں انسان گزرتا ہے اور کوئی وہ نوٹ نہیں لیتا, اعراض کرتا ہے, کوئی سبق نہیں لیتا, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. دل کی آنکھ کھل جائے پھر آدمی ہر چیز سے سبق لیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یہ بھی ایک طرز بہت زبردست طرز بیان ہے کہ بیان میں اگر آپ بیان ہی کرتے رہے تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں, لوگوں کا دھیان ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے, لیکن آپ سوال کریں پھر سونے والا بھی اٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن کو پھر آپ جمع کر سکتے ہو اپنی طرف متوجہ. تو یہ بیانوں میں کبھی سوال بھی کیا کرے لوگوں سے, اور پھر لوگوں کو بھی اس سے زیادہ, لوگ اپنے ذہن کا پر زور لگائے تو پھر ان کو فائدہ ہوتا ہے, ایسے ہی بیٹھے ہوئے سن رہے کچھ نہیں تو پھر نہ ان کو وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے, ان کے ذہن بھی منتشر ہوتا ہے. اور کتنے لوگ سو جاتے ہیں بیانوں میں, تو بیان ہوتا ہے تو سوال کرنے سے آدمی کا ذہن جمع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, کون تم میں سے ایسے ہے کہ یہ پسند کرے کہ یہ جو جبین ہے, اسک ہے, میت ہے, یا اس کو ایک درہم میں خریدے؟ تو ظاہر ہے تو کون خریدے گا, ایسے کوئی بھی تیار نہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا فقالوا ما نحب ان له بشيء, مفت میں بھی ہمیں ملے ہم لینے کو تیار نہیں. ایک درہم تو بہت بڑی چیز ہے, مفت میں بھی ملے تو بھی ہم لینے کو تیار نہیں. تو یہ جب پورا ان کا ذہن جمع کیا اور ان کا ذہن کو مرکوز کیا ایک چیز کے اوپر, سوال کیا, خود ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی اس کی قیمت نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فواللہ, پھر قسم کھائی لدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم, یقینا البتہ ضرور دنیا جو ہے اس کی یہ اور بھی ذلیل ہے, یہ اور بھی حقیر ہے اللہ تعالی پر یہ جو جدیے ہے اور میت ہے اور اسک ہے اس سے بھی زیادہ. تو یہ آپ سمجھے کہ کون ہم میں سے ایسے تیار ہوں گے کہ ایسے بکری کو خریدے, کوئی نہیں تیار, خریدنے کو تیار نہیں. لیکن دنیا اس سے بھی کم اس کی قیمت ہے, اور کن کی نظروں میں؟ اللہ کے نظروں میں. جو اللہ نے بنایا اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے, ہم نے نہیں بنایا. ہم اپنے دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی چیز ہے, اور کیا مطلب دنیا کی, گاڑیاں بہت بھاری ہو, مکانات بہت بھاری ہو, کپڑے بہت بھاری ہو, تمام اپنی چیزوں, لیپ ٹاپ ہو, آئی پوڈ ہو, آئی پیڈ ہو, یہ تمام چیزیں آدمی سمجھتا ہے. یہ اللہ کے یہاں ایک وہ جدی اور اسک اور میت, اس کی بھی قیمت نہیں اللہ کے یہاں. تو یہ یقین کرے یہ دنیا کی تمام چیزیں اس کی کوئی قیمت نہیں, اور دنیا کی طرف آدمی متوجہ نہ ہو اور اس کو اس میں راغب نہ ہو اور اس کو مقصود اور مطلوب نہ بنائے. ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرے, اس سے زیادہ دنیا میں نہ لگے. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر, رواه مسلم.
یہ بھی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ کے مانند ہے, قید خانہ ہے. قید خانہ تذلیل کے اعتبار سے, آدمی جو قید خانہ میں ہوتا ہے وہ ذلت ہے اس کے لیے, یہ قید خانہ میں, تو اس اعتبار سے نہیں, یہ اس اعتبار سے کہ قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہے, آپ اپنے کپڑے نہ پہن سکتے, جو قید خانے والوں کا کپڑا ہے وہ پہننا پڑتا ہے, آپ اپنا کھانا نہیں کھا سکتے, وہ جو کھانا دیتے وہ کھانا کھانا پڑتا ہے, وہ اپنے ٹائم پر آپ نہیں کھا سکتے, جس وقت وہاں کھانا کھلا ہے اس وقت آپ کو کھانا کھانا پڑے گا. تو مومن پابند ہے اللہ تعالی کے احکامات کے, یہ جیسے یہ پسند کرے کپڑا پہننے کا تو اس کو اجازت نہیں ہے, جو اللہ نے بتایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کپڑے پہنا ہے. کھانا جو یہ چاہے وہ نہیں کھا سکتا ہے, جو اللہ نے حلال کے اس کے لیے, اور صرف حلال نہیں بلکہ حلالا طیبا جو اللہ نے بنایا وہ ایسا کھانا کھائے, اور وہ اپنے وقت میں نہیں کھا سکتے. رمضان شریف کے دنوں میں کھانا اللہ نے منع کیا, نہیں کھا سکتے ہو. تو اس طریقے سے پابندیوں کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے یہ مومن کے لیے ایسا ہے. والجنت للکافر والجنت الکافر, اور کافر کے لیے یہ دنیا ایک جنت ہے, یعنی جنت میں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جنت میں جو بھی تمہاری خواہش ہوگی. تو یہ کافر کے لیے جو ان کی خواہش ہے, خواہش کے پیچھے چلتے ہیں, ان کو اپنی خواہش کسی عورت سے پوری کرنی ہو ان سے پوری کرتا ہے, کبھی جو ہے کوئی غیر عورت سے, کبھی خود کی بیٹی سے, کبھی خود کی بہن سے, ماں سے, یہ بالکل جانوروں کی طرح, کبھی جانور سے اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ یعنی جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کا مطلب جنت. جنت میں آدمی عزت کے ساتھ رہتا ہے, وہ اس اعتبار سے یہ یہ روایت کے تشبیہ نہیں ہے کہ یعنی کافر دنیا میں بڑی عزت سے رہتا ہے جیسے جنت میں جنتیوں کو بہت اکرام ہوگا, وہ نہیں بلکہ آزادی. تو کافر جو ہے دنیا میں آزادی سے رہتا ہے, جو چاہے کرتا ہے, جہاں چاہتا ہے جاتا ہے, نماز کے لیے اس کو نہیں اٹھنا پڑتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ ہے حج ان کے لیے, نہ ہے زکوٰۃ ان کے لیے, یہ بس اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے. تو اس اعتبار سے اور اس میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو آدمی پابندی یعنی گویا کے قید خانے میں رہتا ہے اس آدمی کو آزادی ملتی ہے, اور جو آدمی آزادی سے رہتا ہے وہ قید ہی میں رہتا ہے. مثلا آپ لوگ خامسہ میں ہو, یہ آپ کا درجہ ہے, تو جو پابندی کے ساتھ رہتا ہے, سبق میں پابندی سے آتا ہے, سبق یاد کرتا ہے, امتحان کی تیاری کرتا ہے, اس کو آخر سال میں چھٹی مل جاتی ہے خامسہ, پھر وہ سادسہ میں چلا جائے گا دورہ حدیث میں. لیکن جو آدمی آزادی سے رہتا ہے, نہ سبق میں آتا ہے, نہ کوئی یاد کرتا ہے, نہ امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے, تو آدمی فیل ہوتا ہے. فیل ہوتا ہے پھر اسی درجے میں اس کو رہنا پڑے گا, تو وہ قید خانہ. تو ایسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو ہے جو جنتی ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے, دنیا میں اس نے آنکھوں کی حفاظت کی, دوسری عورتوں کو نہیں دیکھا, حرام چیزوں کو نہیں دیکھا, تو وہاں ان کو ایسی آنکھیں دی جائے گی کہ پوری اس کی قبر کھول دی جائے گی اور اس کی جنت اس کو نظر آئے گی, کتنی دور کی جنت. اور جنت میں ان کے آنکھوں کی قوت اللہ پاک اتنا دے گا کہ وہ کم سے کم جنتی کو دس گنا زیادہ دنیا سے اس کو ملے گا, اور جو اونچے درجے کتنا ان کو جنت ملے گی. لیکن جہاں بھی بیٹھا ہو تو وہ اپنی پوری جنت دیکھ سکے گا, کیسے اللہ تعالی نے آنکھوں کو قوت دی. تو دنیا میں جس نے پابندی کی, قید خانے میں رہے, آنکھوں کے اعتبار سے حرام نہیں دیکھا, تو وہاں اللہ تعالی آزادی دے گا. اور جو یہاں دنیا میں آزادی سے رہتا ہے, اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے, تو وہ آدمی قبر میں قبر اس کو بھینچے گی, دبائے گی, اتنا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں جائے گی. وہ قیامت کے دن کہے گا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, کہ وہ نابینا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں دیکھے گا, کیونکہ یہاں اس نے آنکھوں کو آزادی سے استعمال کیا, وہاں پابندی لگ جائے گی. اور جنہوں نے یہاں پابندی سے آنکھوں کو استعمال کیا, وہاں ان کی آنکھیں اللہ اتنی قوت دے گا, اتنی قوت کہ وہ اپنی بیوی کے دل کے اندر دیکھے گا کہ اس کی محبت اس میں ہے, تو اس کو پورا یقین. یہاں دنیا میں آدمی اپنی بیوی کو لاکھوں مرتبہ پوچھتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے, مجھ سے ہی محبت, اور کسی سے تو محبت نہیں, وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, تو اس کو کتنا وہی کافی, کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو پورا یقین ہو کہ میری بیوی جو مجھ سے ہی محبت کرتی اور کسی سے نہیں, کتنا اس کو سکون اور راحت ملے گا. تو جو آدمی, خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں پابندی سے رہتا ہے, جیسے آدمی قید خانے میں پابندی سے رہتا ہے, اس کو چھٹی اور آزادی ملتی ہے, اور وہ بڑے آرام سے پھر ہمیشہ کے لیے آخرت میں, دنیا کی تھوڑی دن میں وہ پابندی سے رہتا ہے, پھر ہمیشہ آخرت میں آزادی سے رہے گا. اور جو دنیا کی تھوڑی دن میں آزادی سے رہتا ہے, وہ ہمیشہ وہاں قید خانہ میں ہوگا. جو آدمی مثلا 5-6 سال اس نے اچھی محنت کی اور پھر پوری زندگی وہ اچھا عالم بن گیا, حافظ قاری بن گیا, مفتی بن گیا, لوگ ان کی قدر کرتے ہیں پوری زندگی, اور جنہوں نے یہ 5-6 سال اپنا وقت ضائع کیا, تو وہ 5-6 سال بھی رہیں گے کیا رہیں گے, 1-8 سال پھر وہ خود نکل جائے گا مدرسہ, یا مدرسے والے اس کو نکال دیں گے, تو کچھ نہیں پڑتا ہے, تو بیکار ہے, اس کی باقی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے, اور صرف دنیا کی نہیں پھر آخرت کی بھی خراب ہوتی ہے. تو آدمی کو جو یہ موقع ملا, تو ایک وہ صحت اور فراغ کی بھی قدر کرے, اور یہاں پابندیوں کے ساتھ, قواعد کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ رہے, پھر ہمیشہ کے لیے اس کو آزادی اس کو نصیب ہوتی ہے. جی.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة فيكون له حسنات يجزى بها رواه مسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نہیں ظلم کرتا ہے کوئی مومن پر اس کے حسنہ کے بارے میں جو اس نے کوئی بھی نیکی کیا حسنہ کیا اللہ اس پر ظلم نہیں کرے گا اس کا بدلہ اس کو پورا پورا ملے گا یعطا بہا فی الدنیا دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے صرف آخرت میں نہیں آخرت میں اس کی تنخواہ ملتی ہے اور دنیا میں اس کی کمیشن ملتی ہے دنیا بہت چھوٹی جگہ ہے یہاں جو ثواب ہے ایک اللہ کے نام کے الف کا یہ بھی پوری دنیا اس کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی ہے تو یہاں کمیشن ملتا ہے اور وہ کمیشن بھی بہت بڑی چیز ہے کہ وہ ایسے رہتے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور اللہ کتنی کتنی نعمتیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کتنے کتنے اللہ دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے ہر حسنہ پر واما الکافر کافر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے فیطعم بحسنات ما عمل بها للہ یہ للہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھو فی الدنیا کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے اس کو کھلاتا ہے اس کے حسنات کے اس کے حسنات کے بدلے میں جو اس نے عمل کیا ان کو اللہ کے لیے اگر کافر نے بھی کام کیا اور وہ اللہ کے لیے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے کیا تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں نہیں ہے حتى اذا افضى الى الاخره جب آخرت کو یہ پہنچ جاتا ہے لم يكن له حسنه يجزى بها تو کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جو اللہ اس کو اس کا بدلہ دے قصہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ملک الموت سے پوچھا جب آپ نے کسی کی روح نکالی تو آپ کو کبھی تعجب ہوا تو فرمایا ہاں دو موقع پر مجھے تعجب ہوا ایک وہ تھا کہ ایک مومن کامل ولی اللہ تعالی کا وہ اس کا موت کا وقت آیا اور اس کو پانی پینا تھا اور پانی اس کے سرہانہ بالکل تیار رکھا ہوا تھا گلاس میں اس نے ہاتھ بڑھایا پانی لینے کو اور وہ گلاس گر گیا اور وہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں پی سکا اور وہ مر گیا وہ ایک مومن کامل ولی اللہ تعالی کا اور دوسرا موقع ایک کافر تھا اس کے مرنے کا وقت آیا اور اس کی خواہش ہوئی کہ کوئی میں ایک مچھلی کھاؤں جو دور دنیا کے سمندر میں وہ مچھلی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا انتظام کیا وہ مچھلی پکڑی گئی وہ وہاں سے یہاں پہنچائی گئی وہ پکائی گئی اس نے کھائی اس کے بعد یہ مرا تو مومن کے لیے کہ یہ کہ پانی جو ہر جگہ ملتا ہے مفت میں ملتا ہے وہ پانی کا ایک قطرہ اس کو نصیب نہیں ہوا اور کافر کے لیے وہ مچھلی جو بہت دور پانی میں اس کا پورا انتظام ہوا تو اللہ نے فرمایا مومن جو ہے اس کا ایک گناہ میرے پاس باقی تھا اور آخرت میں ایک بھی گناہ کا سزا بہت سخت ہوتا ہے تو میں نے چاہا کہ میں اس کو یہ تھوڑی سی تکلیف دوں یہ صبر کرتا ہے اور وہ گناہ اس سے معاف ہو جاتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو کوئی اس کا بدلہ اور گناہ اور سزا نہ ملے اور کافر اس کی ایک نیکی میرے پاس باقی تھے اور آخرت میں کافروں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے تو اور اللہ تعالی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر جو نیکی کی اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے تو وہ جو اس نے نیکی کی اور ابھی باقی تھی تو میں نے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا تاکہ آخرت میں میں اس کو اس کا بدلہ مجھے نہ دینا پڑے تو آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر تاکید فرماتے تھے کہ آدمی اپنی نیکیوں کی قدر کرے نیکیوں کی وجہ سے بہت سے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے ہم سمجھے کہ کتنی مرتبہ کوئی کام ہمارا آسان ہو گیا کتنی مرتبہ ایسا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہم بچ گئے وہ نیکی کام میں آتی ہے لیکن اس کو ہم اس کا خیال نہیں کرتے نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہم تو اتنا کہتے ٹوڈے آئی واز لکی مین آئی گاٹ سیوڈ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی نیکی کام میں آ گئے اور جہاں آدمی مصیبت میں پھنستا ہے گناہ کی وجہ سے پھنستا ہے یہ نہیں کہ ٹوڈے بگ پرابلم ہے ٹوڈے واٹ ہیپن میں یہ نہیں کہ ایسے ہی خود بخود بن گیا، گناہوں کی وجہ سے وہ پرابلم آیا، یہ مصیبت آئی. تو آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا مومن کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے. وہ تین لوگ جو غار میں بنی اسرائیل کے وہ بن ہو گئے، پتھر پڑا اور پھر اپنے ان کے کس نے ان کو بچایا؟ کوئی ایمرجنسی سروس نے، کوئی پیرامیڈکس نے ان کو بچایا، ان کے اعمال نے ان کو بچایا، اور وہ بھی وہ اعمال جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا. پھر وہ پتھر ہٹا اور وہ وہاں سے نکلے. تو اعمال جو ہے، نیکیاں جو ہیں، دنیا میں بھی کام آتی ہے، جگہ جگہ کام آتی ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی کام آئے گی. اور گناہ جو ہے اس کا وبال ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور اگر خدا نخواستہ آدمی نے توبہ نہیں کی اور اپنے گناہ اللہ نے معاف نہیں کیے تو آخرت میں سانپ اور بچھو کے مانند قبر میں، آگ میں اور فرشتوں کی پٹائی کی صورت میں ہوگا. تو آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہے، توبہ کرنا چاہے اپنے تمام گناہوں سے. اور کافر کے لیے اس کے حسنہ جو ہے وہ اللہ، یہی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ بھی اچھا کام کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ نے ان کو ایسی زندگی بھی دے دی، یہاں ان کو سب مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ان کو ان کا حصے میں. جی.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره، متفق عليه الا عند مسلم حفت بدل حجبت.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، کہ آگ جہنم کی آگ جو ہے اس پر حجاب پردہ ڈالا گیا، کائی کا پردہ؟ شہوات کے، انسانی خواہشات کی، جو انسان کی طبیعت جو جیسے چلتی ہے اس کا پردہ ڈالا گیا. وہ حجبت الجنہ، اور جنت پر پردہ ڈالا گیا بالمکارہ، جو نفس کو بھاری لگے، نفس پسند نہیں کرتا ہے. متفق علیہ الا عند مسلم حفت، بجائے حجبت کے حفت کا لفظ آیا، بدلو حجبت، مطلب ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم اللہ نے بنائی اور اللہ نے جہنم کو ڈھانپ لیا، اس پر ایک کور، ایک برقع رکھ دیا شہوات کے. شہوات کیا ہے؟ انسان کا نفس. اور نفس کیا چیز ہے؟ خواہشات طبعیہ، اپنے خواہشات غیر شرعیہ، وہ ہے خواہش نفس، وہ ہے نفس جو ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. تو آدمی کو مثلا کوئی حرام چیز یہ پسند کرتا ہے، یہ پورنوگرافی دیکھنے کو خواہش ہوتی ہے انسان میں، اور یہ جو خواہش ہے یہ گناہ نہیں ہے، اور اللہ نے ہر آدمی میں خواہش رکھی ہے. اگر خواہش نہ ہو تو امتحان بھی نہیں ہے. ایک پہلے میں جمستن جگہ تھا، تو وہاں کی متولی نے، اور اس وقت ان کی عمر شاید 50-51 سال کی ہوگی، ایک مجلس میں انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے کوئی بھی ٹریفک فائن نہ ملی، نہ سپیڈنگ کے لیے، نہ انڈیکیٹرز، نہ پارکنگ، کوئی چیز کے لیے سیٹ بیلٹ، کوئی چیز کے لیے مجھے. ہم سب نے تعجب کیا، آدمی کو تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو فائن تو مل ہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے گاڑی ہی نہیں چلائی، تو گاڑی نہیں چلائی تو فائن کا کیسے ملیں گے؟ تو آدمی کے اندر خواہش نہ ہو تو وہ کیسے ولی بنے گا؟ خواہش ہو اور خواہش پر عمل نہ کرے، یہ ہے آدمی کی ولایت، اور یہ ہے تقویٰ، اس کا نام ہے تقویٰ. یا اگر آپ کی گاڑی میں صرف ایکسلریٹر ہو اور بریکس نہ ہو تو آپ مرو گے اور دوسروں کو مار ڈالو گے، اور اگر صرف بریکس ہو اور ایکسلریٹر نہ ہو تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکو، وہیں ٹھہرے رہو گے. تو خواہش جو ہے وہ ایکسلریٹر ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہے کان وقافاً عند کتاب اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ، وہاں شارپ بریکس لگاؤ جہاں بھی حرام کام. تو یہ ہے کہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے، بہت بری، لیکن باہر سے اللہ نے مزین کیا، کس چیزوں سے؟ خواہشات نفسیہ، آدمی کے خواہشات. جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ پردہ کو پھاڑتا ہے اور جہنم میں پہنچتا ہے. اور اللہ نے جنت بہت خوبصورت بنائی، بہت بہترین، بہت مزیدار، لیکن اس پر مکاری لگا دی، جو نفس کو برا لگے. فجر میں اٹھنا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے اور نیند کا غلبہ ہے، اور آدمی خواہش کیا ہے کہ میں پرا سوتا رہوں، بعد میں دیکھوں گا، غسل کروں گا، قضا پڑھوں گا، یا نماز ہی نہیں پڑھتے، یا کوئی عورت سامنے آئے خواہش کیا ہے کہ میں دیکھو اس کو. اب وہ اپنے نفس کو نہیں روکتا ہے. تو یہ جو آدمی ایسے کرتا ہے جہنم میں جاتا ہے. اور اپنے جو تقاضے ہوتے ہیں نفس کے یہ اور مکارے ہے نفس کے لیے, بس نفس اس کو پسند نہیں کرتا ہے. پابندی کرنا ہے ان چیزوں کی پابندی ان چیزوں کی پابندی نفس کو پسند نہیں. لیکن جو کرتا ہے تو جنت پر یہ جو مکارے ہے وہ اس میں سے پھار کے جنت پہ پہنچ جاتا ہے. تو خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے اور کتنے پیارے انداز سے امت کو سمجھانے کی فکر کی کہ دیکھو جہنم بہت بری جگہ ہے, باہر سے صرف اس کو مزین کر دیا گیا. اور یہ جو اور کس سے مزین, جو آدمی کو بہت پسند اپنی خواہشات طبعیہ, اور جو آدمی اس پر چلتا ہے تو جانو حقیقت یہ ہے کہ تم وہ پردہ کو چیر کرو گے اور جہنم کے اندر پہنچ جاؤ گے. اور جنت بہت زبردست بہت خوبصورت ہمیشہ کی مزے کی زندگی ہے. وہاں آدمی کو کبھی بھوک نہیں لگے, کھائے گا بس مزے کے لیے, پیاس نہیں لگے گی, پیے گا بس مزے کے لیے. اور عورتیں اس کے لیے حور العین کتنی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی, اور وہ جوان رہے گی اور تم بھی ہمیشہ جوان, تم کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے, نہ کبھی تمہیں سر میں درد ہوگا, نہ کبھی کوئی نزلہ ہوگا, کچھ بھی نہیں, اور ہمیشہ. لیکن اللہ نے اس کو ڈھانپا مکاری ہے نفس کے ساتھ جو نفس کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور یہ بھی چیزیں ہیں مبتدی کے لیے, مبتدی کو منتہی جو ہوتا ہے پھر یہ مکاری ہے نفس کو یہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. یہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم پیارا ہو, اس کو پھر تہجد پیاری ہو جاتی ہے. ایسے تو مبتدی کے لیے فرض نماز بھی مشکل ہوتی ہے, لیکن منتہی تہجد کو بھی پسند کرتا ہے اور جان دل و جان سے تہجد بھی پڑھتا ہے اور کتنا اعمال کرتا ہے. تو آدمی کو یہ جو اللہ نے حجاب اوپر ڈالا اسے دھوکا میں نہیں آنا چاہیے, اور خواہشات نفس سے بچے اور خواہشات کے نفس کے خلاف کرے تو یہ جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان الله وبحمده.